الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة آل عمران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست میں ہم نے جو بنیادی بات سمجھی تھی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام انسانیت کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کا وہ پہلو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو عام طور پر نگاہوں سے اوجھل ہے، جس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو اپنا دین عطا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو کہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جس پہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اب یہ فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، تو اب ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ ہم اسلام کو بطور دین اختیار کریں. اور ہم اللہ کے اگر پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. تو یہ باتیں جو گزشتہ نشست میں آ چکی ہیں، میں صرف ان کا مختصر اعادہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو ہمارے لیے بطور دین اس لیے پسند فرمایا کہ یہ زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں ایک بیلنسڈ گائیڈنس، ایک عادلانہ رہنمائی اور متوازن رہنمائی فراہم کرتا ہے. اور ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ پولیٹیکل سائنس کے تحت انسانی زندگی کے 6 گوشے ہیں، 3 انفرادی اور 3 اجتماعی. انفرادی گوشوں میں عقائد، عبادات اور رسومات، اور اجتماعی گوشوں میں معاشرت، معیشت اور سیاست. اس اعتبار سے یعنی جو بھی اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ان پریکٹس ہیں، جتنے دین ہیں، ان سب میں صرف اسلام وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو 6 کے 6 گوشوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ورنہ باقی جو ہیں وہ زیادہ تر معاملات انفرادی تک محدود ہیں. اجتماعیت کے حوالے سے ان کی گائیڈنس جو ہے وہ کوئی عملی نمونہ لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے. اور جو باتیں یہاں آئی تھیں کہ توحید عقائد کے اعتبار سے کس طرح سے رحمت ہے، آخرت رسالت، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ واحد سیرت اور اسوہ حسنہ ہے جو پورا کا پورا محفوظ ہے، اور کسی نبی اور رسول کے حالات زندگی آپ کو اس تفصیل کے ساتھ کہ جہاں پر ان کا نبی اور رسول ان کو ایک طرف تو انفرادی سطح پر استنجا کرنے کا طریقہ تک بتائے، اور دوسری طرف اجتماعی سطح پر ایک سربراہ مملکت نے کیسے پرفارم کرنا ہے، ایک چیف جسٹس نے کیسے پرفارم کرنا ہے، ایک کمانڈر ان چیف نے کیسے پرفارم کرنا ہے، یہ میں نے دونوں ایکسٹریمز بتائی ہیں. دونوں میں جو ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کامل اور اکمل نمونہ. اور پھر اسی میں یہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، معیشت کیسی ہونی چاہیے، اور نظام مملکت اور نظام سیاست کس طرح سے چلایا جانا چاہیے، ان سب کے بارے میں ہمارے گزشتہ دنوں ایک سیمینار ہوا، اس میں مرزا ایوب بیگ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ دوسرے لوگ تو صرف ابھی خواب دیکھتے ہیں، جبکہ ہماری کہانیاں نہیں ہیں یا خواب نہیں ہیں، بلکہ ہمارے تو پریکٹیکلی کر کے دکھایا گیا ہے، ہمارے لیے تو عملی نمونے موجود ہیں. یعنی ہمیں کوئی نئی چیز انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایکچولی ہمیں تو اپنے اصل کی طرف ریورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج ہم نے وہ جو متوازن راستہ چھوڑ رکھا ہے اس کو دوبارہ اختیار کرنا. اور اس کے اعتبار سے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ ساری باتیں تو میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جو رحمت کے پہلو تھے معاشرت، معیشت اور سیاست کے اعتبار سے بھی. بات یہاں پر آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اصولوں پر مبنی ایک مملکت شمسی اعتبار سے کل 21 برس میں قائم کر کے دکھا دی. یہ بھی تاریخ انسانی کا منفرد اور واحد معجزہ ہے، ورنہ نظریہ پیش کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور عمل درآمد کوئی کچھ نسلوں کے بعد یا کچھ کوئی اور شخصیات کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیری ہی پریزنٹ نہیں کی، بلکہ اس کو ایک پریکٹیکل شکل بھی جو ہے وہ دیکھ. تو سوال جو آخر میں آیا تھا کہ آج ہم جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اپنا اصل ہیرو اور گائیڈ زبان کی حد تک مانتے ہیں، تو پھر ہم رحمت سے محروم کیوں؟ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو عرض کیا گیا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملنے والے دین رحمت کو چھوڑ دیا، تو اس انجام کو پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی سنت جو ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 میں بیان کر دی کہ وَتَوَلَّوْا، انہوں نے رو گردانی کی، رخ پھیر لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو پھر اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی اختیار کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اور اس حوالے سے آج ہم تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 6 گوشے ہیں ان میں آج ہمارا رویہ کیا ہے. عقائد کے اعتبار سے عرض کیا گیا تھا کہ سب سے بڑی رحمت ہے توحید، اور توحید کا مطلب ہے کہ انسان کا پورا توکل، اعتماد، بھروسہ صرف اور صرف کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے. اور قرآن مجید توحید کے اسباق سے بھرا پڑا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قدم قدم پر آپ اندازہ کریں کہ کس درجے، جبکہ سارے اسباب خلاف ہو. آخر جب جو غار ثور میں پناہ لیے تو کیا بیتا تھا حضرت، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فکر مند ہو گئے کہ دشمن جب غار کے دہانے پر پہنچ گیا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو یہ ہمیں پا لیں گے. لیکن مجسم یقین، اور یہ ہے وہ مواقع جہاں پتہ چلتا ہے کہ اصل عقیدہ انسان کے کیا ہے. کیا فرمایا؟ لا تحزن، ہرگز غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مانا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے کوئی تکلیف آنے والی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ یقین اور عقیدہ. لیکن آج عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں ہر ایک کا خوف ہے، اور ساری امیدیں اللہ کی بجائے اسباب سے. جسے بہت پہلے کہا گیا علماء کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. فرق یہ ہے کہ اس وقت پتھر کے بت ہوتے تھے، آج روپے پیسے کا بت ہے، پوزیشن کا بت ہے، اور جو ہے وہ مادی اسباب کے بت ہیں، اور ساری کی ساری، حتیٰ کہ ہماری اتنا، یعنی اس وقت ہماری گھٹی میں پڑ چکی ہے یہ چیز کہ ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو بھی یہی عقیدہ ٹرانسفر کرتے ہیں. جب ہم اس سے کہتے ہیں نا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے، ابھی اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بننا اور کیا نہیں. تو ہم کیا جو ہے لسٹ گنواتے ہیں, پائلٹ بنو گے, انجینئر بنو گے, ڈاکٹر بنو گے, سب کچھ کیوں؟ کیا اس سے کوئی انسانیت کی خدمت کرنی ہے؟ اکاؤنٹنٹ بنو گے, آئی ٹی کا پروفیشنل بنو گے, کیوں بنو گے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دولت زیادہ سے زیادہ. اور ہمارے ہاں یہ رویے جو ہے ہماری عام بول چال اور گفتگو میں جھلکتے ہیں. کوئی حرام سے بڑی کمائی کر کے لا رہا ہے, بڑی اس نے بلڈنگیں جو ہے وہ ہر دفعہ ایک منزل اور چڑھ رہی ہے, گاڑی ہر سال نئے ماڈل کی آ رہی ہے, اس کے معاشرے میں بڑا سٹیٹس ہے, بڑی اس کی عزت ہے. اور اپنی سادگی یا نادانی میں کہتے ہیں جی کہ اللہ نے یہ بڑی بانہ پھڑی, حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی گرفت جو ہے, اس کی رسی جو ہے دراز کر رکھی ہے. تو یہ جو رویے ہیں کہ آخرت پر یقین نہیں ہے, سب کچھ جو ہے دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس فلسفے کی عملی تصویر ہے کہ بابر بائے اشکوش عالم دوبارہ نیز, جو کچھ بننا بگڑنا ہے بس اس دنیا میں بننا بگڑنا ہے, کوئی اور اس کے بعد زندگی نہیں ہے. آپ کے تو میڈیا پہ یہ آپ کو جو ہے سلوگنز دیے جا رہے ہیں, کھا لے پی لے جی لے, اور پریکٹیکلی کیا, عملاً ہماری ہر سٹریٹ جو ہے وہ فوڈ سٹریٹ بنی ہوئی ہے. واحد کام شاید ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو صبح ناشتہ کر لیا تو دوپہر کے کھانے کی فکر, اور دوپہر کا کر لیا تو اور اس میں کیا انواع اقسام اور کیا لذت. کیا ان سارے پہلوؤں سے ہمارے رویے جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے رویوں سے مطابقت رکھتے ہیں؟ قرآن نے ایسے ہی رویوں پر لائیو کمنٹری کی ہے. سورۃ الاعلی آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. لیکن ہمارا عمل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری ساری صحیح و جہد, ساری توانائی, سارا پرائم ٹائم اور پرائم ٹائم کی انرجیز جو ہیں اگر وہ اس دنیا کے اندر غرق ہو رہی ہیں, اور آخرت کے لیے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک دلاسہ دیا ہوتا ہے اکثریت, چاہے وہ جاب کر رہے ہیں یا کسی بزنس میں ہیں, کہ جی جب بوڑھے ہوں گے ریٹائر ہوں گے پھر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ حج کو جائیں گے, اس کے بعد آ کر توبہ تلا کریں گے. اس سے پہلے تو گویا ہم نے پٹا لکھوایا ہوا ہے کہ ہمیں اتنی مہلت ہے کہ ہم جو یہ سارے مراحل پورے کر پائیں گے. اس سے پہلے ہم نے آخرت کے لیے کچھ کرنا, اس لیے کہ اگر ہم پہلے سے کر لیں گے تو پھر ہمیں یہ ساری حرام خوریاں اور حرام کاریاں اس سے باز آنا پڑے گا. لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ اللہ کے گھر سے ہو کے, اور حالانکہ اللہ معاف کرے وہاں سے ہو کے آ کے بھی جو ہے اور زیادہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حوث بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو رویہ ہے جو سورہ قیامہ میں آیت نمبر 16 اور 17 میں کہا کہ کلا بل تحبون العاجلۃ, ہرگز نہیں, اور تم تو اس جو فوری مل جانے والی دنیا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو, وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو پیچھے چھوڑے رہتے, آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, وہ تو وہ ایک جو ہے ڈوگما اور ایک جو ہے وہ بس ٹھیک ہے, اول تو ہونی نہیں, اور اگر ہو بھی گئی تو ظاہر ہے جب ہم یہاں اچھے ہمیں اللہ نے رکھا ہوا ہے تو وہاں پر بھی ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا. یہ تو بےچارے جو بھوکے پیاسے یہاں مر رہے ہیں انہیں کوئی جو ہے وہاں پر بھی جو ہے ساری مصیبتیں. تو یہ جو رویے ہیں ان کے حوالے سے جب عقائد اس قسم کے ہیں تو جس قسم کے انسان کی عقائد ہوتے ہیں ویسی اس کی عبادات ہوتی ہیں. تو عقائد کے نتیجے میں اب آپ اس عقیدے کا نتیجہ دیکھیے کہ نماز جو کہ یوں کہہ لیجیے جسے کہا گیا کہ دین کا ستون ہے, اس مملت خدا داد پاکستان جس کی 95% پلس پاپولیشن جو ہے وہ مسلم ہے اور جو یہ مانتی ہے کہ یہ فرض ہے, لیکن صرف اس کو زبانی مانتے ہیں, عقیدے کی سطح پر بھی اگر فرض مانے تو جس ڈیوٹی کے لیے صبح اگر 7 بجے اٹھ کے جانا پڑتا ہے تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, تو بھائی اس کے لیے جو ہے 5:30 بجے اٹھ کے فجر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کتنے لوگ ہیں. اچھا, اور مجھے عجیب بات ہے, مسجد میں نمازیوں کے ساتھ کبھی ملاقات گفتگو, یا آج بیٹا نہیں اس سے ملاقات نہیں ہوئی, کہ جی وہ یونیورسٹی سے دیر سے آیا تھا, صبح پھر اس کو جلدی جانا ہے, 8 بجے جانا ہے, اگر وہ اس وقت فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے آ جائے تو پھر اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو معاشرے کی ریپرزینٹیشن بتا رہا ہوں, یہ ایوری سیکنڈ تھرڈ گھر کا آپ کو یہی مسئلہ نظر آئے گا. بزرگ جو ہیں وہ تو آ رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, لیکن نوجوان کتنے آ رہے ہیں؟ تو عبادات جو ہیں وہ میں نے ایک مثال سے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بے روح محض رسومات یا ریچولز, وہ جسے علامہ اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں. اور پھر اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیکھیے اس میں اب کوئی حکومت کوئی اور آپ کے آڑے نہیں آ رہا, یہ تو میرا اور آپ کا اپنا ایک ذاتی, یا پھر ہمارے اوپر ایک جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے جو خود ساختہ اپنے اوپر ایک معاشرتی دباؤ جو ہے کہ جناب اگر معاشرہ سارا جو ہے وہ رات کو 12 بجے سے پہلے سوتا نہیں ہے تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے. حالانکہ اس حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, عمل کیا تھا؟ عشاء کے بغیر ضرورت کے خام خواہ رات کے 12 بجے تک, 1 بجے تک, 2 بجے تک جب جاگتے رہیں گے تو پھر صبح فجر کی توفیق کیسے ہو؟ اور دیکھیے یہ میں اس لیے جو فجر کا تذکرہ بار بار کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے, میں کسی کو خدا نخواستہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے سامعین میں بھی اس وقت یا جو بعد میں آنے والے ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ماشاءاللہ جمعے کا فرض ادا کرنے تو لائے, اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول کرے, لیکن عین ممکن ہے کہ فجر کے فرض کو وہ بھی اس وقت غافل رہے, یا جب مردوں کو جماعت میں شریک ہونا تھا اس کی بجائے صرف انفرادی پڑی یا قضا کی. تو وہ جو معاملہ ہے نا جی کہ ہم جذباتی طور پر وقتی طور پر تو ہم جیسا اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ربیع الاول کے حوالے سے ساری ساری گلیاں اور بازار اس کے اندر جو لائٹنگ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کسی حدیث میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے کیسا کوئی چراغاں کیا تھا؟ اور پھر اس کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ یہ ساری کی ساری لائٹس جو ہیں یہ کوئی اپنے میٹروں سے اس کو جو مہیا کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ ایک پبلک فنڈ کی چوری کر رہے ہیں. تو چوری کی اس لائٹنگ کے ذریعے سے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو راحت پہنچا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. لیکن اس کے پیچھے فلسفہ سمجھیے, فلسفہ کیا ہے؟ ایک ضمیر کی خلش ہے. ہم نے سارا سال جو ہے نافرمانیاں کی ہیں, اب یہ کیسا اچھا موقع ہے کہ اگر ہم ربیع الاول کے حوالے سے کچھ اہتمام کر لیں, کچھ اس لائٹنگ کے لگوانے پر خرچہ کر دیں, کچھ جو ہے کھانے پکانے پر یا اور جو بھی مختلف محافل یا مجالس کو منعقد کرنے پر, تو گویا کہ اس کے ذریعے سے ہم نے سال بھر کے اپنی جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں, جو حرام خوریاں ہیں, جو حرام کاریاں ہیں, ان سب کی, یا جو فرائض جو ترک کیے تھے ان کی تلافی کر لی. یہی رویہ آپ کو نظر آئے گا ہر ایسے ریچول اور ہر ایسی رسم کے اندر جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو صحیح طریقہ ہے. ارے اللہ کے بندو, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو, روزانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں پڑھو گے. ایک ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے, یہ تو ہمیں تو ہمیشہ, کیا یہ کہا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فی ربیع الاول؟ نہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے. اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی مہینہ فکس ہے؟ کوئی سال فکس ہے؟ کوئی دن فکس ہے؟ اللہ جب چاہے گا بلا لے گا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آن گوئنگ کنٹینیوس 365 days اور 24/7 جو ہے فالو کرنا ہے تو سوچ کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم جذباتی اور وقتی ان چیزوں میں تو مستعدی. وہ جو کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس کے اوپر کسی نے اور جو ہے وہ کوئی اشعار اسی سی وزن پر کہے کہ ہر صبح آذان فجر ہوئی اور ڈوب گئی خراٹوں میں. ہر گھر میں خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا جی, جس آذان فجر ہوتی ہے. ہر صبح آذان فجر ہوئی اور ڈوب گئی خراٹوں میں, جو نیند پہ غالب آ جائے ایسا نمازی بن نہ سکا. جو چار نمازیں باقی پڑھتے میاں ان کا معاملہ یہ بیان کر رہا ہوں. اور ہر شب کو دکھائی فلم نئی ایمان کی حرارت والوں نے. آج آپ کا سارا میڈیا کیا کر رہا ہے, ہر رات آپ کو ایک نئے سے نئے چکر میں انہوں نے ڈالا ہوا آتا ہے. لوگ بھی دیر تک بیٹھے ٹاک شوز اور جو ہے ان کے اندر اپنا وقت جو ہے, حالانکہ اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں. تو ہر شب کو دکھائی فلم نئی ایمان کی حرارت والوں نے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی نمازی بن نہ سکا. یہ صرف میں آپ کو ایک بنیادی بات جو ستون ہے دین کا, عبادات کے حوالے سے ایک فرض, ایک انڈیویجول, اور جس پہ کوئی حکومت, کوئی پارٹی, کوئی آپ کو جو ہے فوج, کوئی پولیس, کوئی نہیں روک رہی. باقی چیزوں میں تو دس بہانے ہوتے ہیں نا جی, کیا کریں, نظام ہی سارا خراب ہے. تو یہاں پر بھائی کون آپ کو روک رہا ہے؟ لیکن اس حوالے سے وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا, یہ خاص میں جو ہے دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر کے مختلف اسلوب سے یہ بات رکھ رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے کس پر بہت بھاری ہوتی ہے؟ منافقوں کے اوپر. اور جو فجر کے وقت پڑا سوتا رہ جاتا ہے, جس نے کوئی اہتمام نہیں کیا اٹھنے کا اور کوئی کوشش نہیں کی ہے, کبھی کبھار ون سے وائل کوئی مجبور ہو کے ہو جائے, وہ بات دوسری ہے. اگر ریگولر فیچر یہ ہے تو اس وقت میں آ کر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. سوچیے تو صحیح, اس کی زندگی میں نحوست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ رحمت سے تو اس نے خود اپنے آپ کو محروم کیا. تو کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے تمہیں ہاں نیند پیاری ہے. یہ جو جواب شکوہ ہے نا جی, اس میں جو ہے وہ اپنا انہوں نے یہ بات کہی. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا, یہ تو میں نے عبادات کے حوالے سے حال بتایا, اور صرف ایک عبادت, باقی چیزوں پہ آپ خود قیاس کر لیجئے کہ ایک ریچول کے طور پر ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں, اس کی اصل سپیرٹ جو ہے روزے کی سپیرٹ ہے تقویٰ. کبھی غور کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے تقویٰ کتنا تھا اور بعد میں تقویٰ کتنا ہوا. اگر اسی لیول پہ واپس آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو بھی حاصل نہیں کیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر جو ہے, جو رسومات کے اعتبار سے خوشی اور غمی کے مواقع پر رسومات کے وہ تمہار ہم نے باندھے, کہ قرآن تو کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وہ سارے بوجھ تو تم نے خود اپنے اوپر لال دیے تھے, ان کو اتارنے کے لیے تشریف لائے. لیکن ہم نے کچھ ہندو کے پڑوس میں رہتے ہوئے اور کچھ اپنی برادریوں اور اپنے جو ہے وہ نفس کے جو ہے کو خوش کرنے کے لیے, آج آپ دیکھیے کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جناب یہ ساری رسومات جو ہیں یہ ان کا کوئی سنت اور سیرت میں ثبوت نہیں ہے. لیکن چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ جناب اس صورت میں ہم معاشرے میں نکو بن جائیں گے. ایک سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر جو ہے وہ آپ نے کسی کے فوت ہونے پر جو مروجہ رسومات ہیں ان کو اختیار نہیں کیا, اسی معاشرے میں کیا سننا پڑتا ہے؟ مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود. اور صرف اس ایک بات سے بچنے کے لیے پتہ چلا کہ جناب ہر جمعرات کو جو ہے وہ ایک رسومات کا سلسلہ وہ چل رہا ہے, کسی غریب کو جو ہے اس کی بجائے مدد کرنے کے وہ آپس میں ہی جو ہے اس کی انٹریکشن جو ہے وہ انٹرچینج جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ خوشی کے مواقع ہوں یا غمی کے مواقع ہوں. اب دیکھیے ہمارے ہاں دعائیں تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جن کے بچے اور بچیاں جوان ہیں ان کے لیے ان کو مناسب رشتے فراہم کرے, ان کے لیے ان کی شادیوں کا سلسلہ جو ہے اس کو آسان کرے ان کے لیے. لیکن جو آسان طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے, الا ماشاء اللہ. اگر کسی کو بہت سمجھ آ بھی گئی کہ ہاں جی نکاح مسجد میں کرنا ہے تو وہ آ کے نکاح تو مسجد میں کر لے گا, اور اس کے بعد فنکشن جا کے پھر اسی ہال میں, تو وہ صرف وہ تو آپ نے الٹا ایک اور جو ہے وہ تکلیف میں ڈال دیا لوگوں کو. بھائی جس اس کی اسپرٹ تو یہ تھی کہ بس یہ نکاح جو ہے نکاح مسنونہ ہو گیا, اب سادگی کے ساتھ اس مسجد میں نکاح کر رہے ہو تو یہیں سے دلہن جو ہے رخصت ہو جاتی ہے, اور مساجد میں بھی ایسے انتظام ہو سکتے ہیں. لیکن اس ان آسانیوں کی طرف جانے کی بجائے ہم جو ہے اس کے اوپر ایک سے ایک ردہ اور چڑھانے پر, یہ چاہے جو ہے وہ دیکھیے مواقع تین ہی ہوتے ہیں, پیدائش کا موقع, اس کے بعد جو ہے یہ بھی جو شادی کا موقع اور وفات کا موقع, اور ان تینوں مواقع کے اوپر اتنی ہم, میں اس وقت ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور اس اعتبار سے تو ہم نے یعنی برتھ ڈیز اور باقی کون کون سے ڈیز منانے میں, تو وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود, یہ ایک تبصرہ ہمارے اوپر کافی ہے جو ہمارا طور اتوار ہیں ہمارے رسومات کے اعتبار سے, جس کے لیے ہمیں اتنی بیلنسڈ گائیڈنس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنی آسانی کہ ہر شخص جو ہے اس کو آسانی سے جو ہے اس کو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے, اس کو پرفارم کر سکے. تو یہ تین لیولز پہ ایک اوپر تو یہ بات جو تھی سامنے آئی گئی. اب آپ دیکھیے اس کے بعد جو اجتماعی زندگی میں معاشرت, ہمیں قرآن نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرت دی ہے اس میں حیا ہے, پاکیزگی ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے, لیکن اس کے برعکس ہم نے کس چیز کو ترجیح دی ہے. اور آج تو ہم گھر بناتے وقت بھی نہیں سوچتے کہ کیا ہم اس چادر اور چادر چار دیواری کے تقدس کا خیال رکھ رہے ہیں. ہمارے آرکیٹیکٹس بھی اور سب کی وہ, چونکہ ہم نقالی ہم نے مغرب کی کرنی ہوتی ہے تو وہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے سیگریگیٹڈ, کوئی محرم اور نامحرم کی تمیز بھی ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ جو مخلوط معاشرت, اور اس سے آگے بڑھ کر اوریانی اور فحاشی, اور میں کیا عرض کروں, میں صرف آپ کو جھلکیاں دکھا رہا ہوں. آج آپ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو دیکھیے, کو ایجوکیشن, نوجوان بچے اور بچیاں کوئی بنے ساتھ ساتھ بیٹھ کر اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, مجھے بتائیے تو کہاں گئی پاکیزگی, کہاں گئی حیا, کہاں گئی وہ جو ہے امہات المومنین کے لیے وہ حکم تھا کہ اگر تم نے کوئی چیز جو ہے, صحابہ کو حکم تھا کہ اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو فسألوهن من وراء حجاب, توبہ نعوذ باللہ, ان کے دل جو ہے وہ یعنی وہ ان کے لیے صاف, ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اس سارے کے اوپر دیکھیے وہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, بچے کو ہم نے بچپن میں سمجھایا تھا کہ تم نے انجینئر اور ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے تو شاید اب میڈیکل کالج تو ایک آدھی شاید فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہوگا جو صرف عورتوں کا ہے, باقی سارے میڈیکل کالج تو مخلوط ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر ٹارگیٹ ڈاکٹر بننا ہے تو پھر تو جہاں بھی ہو سکے گا وہ جہاں سے ہو سکے گا. اور اس سے آگے بڑھ کر پھر جو لباس ہے, جو جس قسم کی جو ہے وہاں طور اتوار ہے, اور جو ویلیوز ہیں, اور دیکھیے یہ اب میں کوئی کہانیاں نہیں بیان کر رہا, یہ میری اور آپ کی داستان ہے, یہ ہمارے وہ رویے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بتا لائے ہوئے دین رحمت سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے آج ہم ان سارے مسائل کا جو ہے وہ شکار ہیں. تو اس میں جو ہے پھر اس کے علاوہ ہماری وہ جو ہمیں مساوات کا درس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, اس کی بجائے ہم تو اپنی خاندان, اگر وہ فلاں خاندان میں پیدا ہوا تو گولڈن سپون لے کر پیدا ہوا ہے, اور اگر یہ کسی جو ہے محنت کش کے خاندان میں پیدا ہوا ہے تو یہ تو موچی ہے, یہ تو نائی ہے, اور اس کے لیے کیا کیا جو ہم نے القابات کر جو ہے رکھ رکھے ہیں. تو ہم تو اپنی اس چیز پر ہی ہمیں بڑا فخر ہے کہ جناب میرے آباؤ پدرم سلطان بودھ, حالانکہ ہم میں سے اکثریت کے جو ہے وہ آبا اجداد وہ ہندو ہی تھے, بہت کم ہے جو وہاں سے جو ہے وہ عرب سے آئے ہوں گے اور جن کے جو ہے وہ ہوں گے, باقی تو سب کا تو وہی ہے. لیکن اپنی شناخت اور اس کے اوپر سب کچھ جو علامہ نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو یہ تبصرہ میرا خیال ہے ہماری معاشرت جو ہے, اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ان سطحوں پر سکون ہو تو معاشرے میں سکون ہوتا ہے,
اب آج فیملی لائف کیوں اتنی ڈسٹربڈ ہے؟ کیونکہ جہاں نعرہ یہ ہو کہ جی میرا جسم اور میری مرضی، تو پھر جو ہے میاں بیوی بی کا وہ تقدس اور وہ ساری بات باتیں اور وہ جو ہے ان کو گھر میں کباب مان کر چلنا، یہ ساری کہاں سے آئیں گی؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، طلاقوں کی وہ بھرمار، خلا کے اتنے زیادہ کیسز، اس وقت اپنی جو فیملی کورٹس میں جا کر دیکھیے تو بچوں کے لیے جھگڑے، اور ساری کے ساری جو ہے یعنی جو توانائی جو وقت ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے لگانا چاہیے تھا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، وہ تو ہم سارا کا سارا جو ہے ان چکروں میں جو ہے وہ اپنا ضائع کر رہے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے معاشرت میں جا کر یہ کچھ ہے تو معیشت، وہ عدل اجتماعی، اور اس میں جو ہے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں تو کرپشن، لوٹ کھسوٹ، حرام خوری، اور سب سے بڑا حرام جو ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یا اس کو چھوڑ دو یا اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، آج من حیث القوم ہم نے جو ہے اس کو اختیار کر رکھا، اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، جس جو جتنا جس کی حیثیت ہے اتنا بیزا وہ ذمہ دار ہے، ہم بھی تو اس کو خاموشی سے برداشت کیے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس پہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے اب تو چونکہ کہہ دیا حکومت نے کہ جی اس کے بغیر، عدالت میں جا کر کہہ دیا کہ اس کے بغیر ہمارا نظام ہی نہیں چل سکتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون کا آخری قطرہ تک نچوڑا جا رہا ہے، اور وہ جو اس وقت ملک کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. بنیادی ضروریات، پینے کا پانی، صحت، علاج کی سہولت اور دو وقت کی روٹی، یہ تو آپ خود سوچئے، یہ کوئی ہمارا کریڈٹ ہے؟ میں کسی حکومت یا کسی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اگر لنگر خانے زیادہ کھل رہے ہیں تو یہ کوئی کریڈٹ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ملک میں اتنے بھوکے ہیں، اتنے افلاس کے مارے ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے گھر پر تو ہم یہ سب کچھ مہیا نہیں کر سکتے، تو آؤ بھائی تم میں سے جتنے جو ہے اس جھینگا مشتی میں جو کچھ کھانا حاصل کر سکو وہ یہاں لنگر خانے سے اگر حاصل کرنا، تو یہ جو معاملہ ہے. اور اس وقت جو ہے 5% ایلیٹ جو ہے وہ 95% کا استحصال کر رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ آپ جو کچھ کماتے ہیں اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، انکم کے اوپر ٹیکس، ٹھیک ہے جی، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، یہ سیلز ٹیکس، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس، یہ فلانا ٹیکس، یہ سب کس چیز کے اوپر ہے، اور جس پہ ٹیکس اپلائی نہیں بھی کرتا اسے بھی ٹیکس دینے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ ظالم نظام ایسا ہے، اور عدالتیں بھی اس میں شامل ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ صحیح یا غلط وہ پچھلا چیف جسٹس سے اس کی بات تھی، لیکن ایک اصولی فیصلہ اس نے یہ کیا کہ یار جو 100 روپے کا ایک مزدور جو اپنے موبائل میں بیلنس ڈلواتا ہے اور تم اس میں سے 25 روپے سیلز ٹیکس کے نام پر کاٹ لیتے ہو، 10 روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کے نام پر، اس کو 65 روپے کا کریڈٹ دیتے ہو، تو یہ تو سب تمہاری زیادتی ہے. اس نے کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کیا، بعد میں کورٹ نے پھر بحال کر دیا. ایک شخص جو ابھی ٹیکسیبل انکم میں آتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے اوپر بھی جو ہے اس سے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کے جو ہے خرچ کے اوپر کاٹ رہے ہیں. تو یہ ہے جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ چونکہ اوپر جو ہے غلبہ ہے سود کا، ساری معیشت سود پہ چل رہی ہے، اور سود کا فلسفہ یہ ہے کہ جناب اگلا جو ہے مرتا ہے یا جیتا ہے، مجھے میرا شیئر آف دی کیک جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور وہ شیئر آف دی کیک آپ دیکھ رہے ہیں، ہر مہینے آپ کو بجلی کے بلوں کے اندر اضافہ کیوں چلا آ رہا ہے قیمت میں، اس لیے کہ ان کا جو شیئر ہے وہ جو ہے اس کو پورا رہنا چاہیے، باقی آپ مرتے ہیں یا جیتے ہیں. لوگوں کے لیے جو ہے بنیادی سہولیات اور دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، زندگی جو ہے گویا کہ اس کے اندر ایکسپلائٹیشن بدترین. ہماری یونیورسٹیاں اتنے گریجویٹس تو پروڈیوس کر رہی ہیں، بٹ ڈو وی ہیو دا جاب اپرچونیٹیز؟ کہاں گئی وہ بات کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل عمر سے اس کے بارے میں سوال ہو گیا، یہاں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 22 کروڑ میں سے جو ہے اب 13 کروڑ عوام جو ہیں وہ تو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, سسک سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر, اور کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رنگتی ہے. وہ جو اس حوالے سے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ جو پہنو ہم کو پہناؤ پھر اسلام کی بات کرو, گھر گھر جیون دیپ جلاؤ پھر اسلام کی بات کرو, پہلے زندگی کا دیا تو جلنے دو. کوٹھی 20 کنالوں کی اور نیچے ایک پجارو بھی, ہم کو سائیکل ہی دلواؤ پھر اسلام کی بات کرو. یہاں تو اب غریب سے وہ بھی چنتی چلی جا رہی ہے. دیکھو تو کچھ رہ بھی گیا اپنے دیس خزانے میں, کھاؤ لیکن تھوڑا کھاؤ پھر اسلام کی بات کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانا جشن منانا بجا, مگر کچھ تو ان کا رنگ دکھاؤ پھر اسلام کی بات کرو. وہاں تو اگر جو ہے صحابہ نے جو ہے پیٹ پر پتھر باندھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے. ایسا تھوڑی تھا کہ ایک طرف تو ملٹی کورسز ڈنر چل رہے ہیں اور کوڑے دانوں میں اتنا کھانا ضائع کیا جا رہا ہے, اور دوسرے غریب جو ہے انہی کوڑے دانوں میں سے چن چن کر کھانا جو ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے بھی کلپس آتے ہوں گے, انہی سے چن چن کر لوگ جو ہے, اور اشتہار کیوں لگانے پڑ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا کھانا ضائع نہ کریں, ہمیں بتائیں ہم آ کر لے جائیں گے, اور تاکہ اس سے غریبوں کو جو ہم جو ہے کچھ سرو کر سکیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ معیشت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اور سیاست کے حوالے تو وہ جو اگرچہ مطلب اونٹ تو بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی نشانیوں میں سے کہا, لیکن ہماری زبان میں جو کہا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, تو اس کی بجائے ہمارے ملک کی سیاست کے حوالے سے تو یہ پوچھئے کہ کون سی کل سیدھی ہے. اس لیے کہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, نو جل لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن ہو کیا رہا ہے, بالکل اس کے برعکس, جوتیوں میں دال بانٹ رہی ہے. اور گویا کہ سیاست جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جو ہماری مروجہ سیاست ہے اس میں عام آدمی تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے. یو کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان دیٹ بیکاز یو آر ناٹ اے بلینئر, وہاں تو کون حصہ لے سکتا ہے, کوئی غریب آدمی اس میں جو ہے وہ اس پروسیس میں جا سکتا ہے. تو یہ تو امیروں کے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فیملی کے آدھے لوگ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں آدھے دوسرے پارٹی میں ہوتے ہیں. تو وہ جو پریولیج کلاس ہے جو معیشت میں ہمارا جو ہے خون نچوڑ رہی ہے, وہی سیاست کے اندر بھی میوزیکل چیئر ان کی ہے, جس کے اندر صرف چہرے بدلتے رہتے ہیں اور نظام جو ہے وہ اپنی جگہ پر وہی جو ہے. تو سب سے بڑھ کر جو ہے آمریتیں بادشاہتیں اور ایون جو ہے مغربی جمہوریت, اس کے تحت اگر کوئی نیک آدمی آ بھی جائے اس پروسیس سے اس کو کبھی ٹکنے نہیں دیا جاتا ہے. تو یہ سارے جھوٹے وعدے, غلط بیانیاں, دھوکہ دہی, فریب, عیاری, چرب زبانی اور اقتدار کی حفظ, یہ ہمارے سیاست کا نام ہے. حالانکہ سیاست تو امور مملکت اور نظام مملکت کو چلانے کا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی ہیں, بشرطے کے سب سے پہلے جہاں اختیار ہے وہاں ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں, عقائد کے اعتبار سے عقیدہ توحید کو نہ صرف یہ ہے کہ سمجھیں بلکہ اس پر اپنی ذاتی زندگی میں, بلیو اٹ اور ناٹ, معاشرہ پورا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ سبحانہ وتعالی نہ چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں یہ باتیں تعلیم فرمائی, جو آپ ہر نماز فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, ولا موتی لما منعتا, اور جو تو منع کر دے اسے پھر کوئی دینے والا نہیں. تو اگر یہ اس کا ہمیں ایمان اور یقین ہو تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی سے ڈرنے, کسی کے سامنے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے عبادات میں, رسومات میں, معاشرت میں, اخلاقیات, مالیات, لین دین اور تمام معاملات میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ثابت کریں. یہ سب سے پہلے ایک فرد کی سطح کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے ہمیں اس کو فوری طور پر ایڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں بھی آئی ٹیل یو دا پیس آف مائنڈ یو ول گیٹ وہ آپ کروڑوں اور اربوں خرچ کر حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو اب یہ یقین ہے کہ کوئی میری نہیں سن رہا تو کوئی بات نہیں, میں کس کو سنا رہا ہوں؟ جو سب کی سنتا ہے, جو پوری طرح سے ہر بات پر قادر ہے. زمانے میں اگر کوئی ظلم اور زیادتی وقتی طور پر ہو بھی رہا ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ کل میں نے مرنا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ظلم ہیں ان کی سب کی تلافی وہاں پر مجھے مل جائے گی, میرا تو نقصان کسی صورت میں بھی کچھ ہے ہی نہیں. اور اس تیقن کے ساتھ جب انسان یعنی اپنی عبادات میں اپنے اللہ کے ساتھ ایک ڈائیلاگ, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رٹے رٹائے الفاظ اور ان کا بھی معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بابرکت دعائیں ہیں, وہ اپنے سجدوں میں, اپنے رکوع میں, اپنی جو ہے وہ جو ہے التحیات میں, ان کو جو ہے اگر ہم مانگنے کا معمول جو ہے اس کو شامل کریں. ہم نے دیکھیے دعا کو بھی ایک ریچول بنا دیا. دعا کے حوالے سے بھی ہمارا تصور صرف یہ ہے کہ امام صاحب آگے آگے کچھ بولتے جائیں, ہم پیچھے پیچھے آمین کرتے جائیں. ارے دعا ون ٹو ون ڈائیلاگ ہے اللہ کے ساتھ, اپنے دل کی بات اللہ سے کرنے کا نام ہے. تو یہ تو ہے ہی اصل میں آپ کا ایک انفرادی, اجتماعی بھی کبھی کبھی ضرورت کے تحت ہے ٹھیک ہے, لیکن اصل دعا کون سی ہے؟ وہ انفرادی ہے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ اپنی انفرادی سطح پر اپنا عقیدہ بھی درست کریں, عبادات میں بھی جو کوتاہیاں ان کو بھی درست کریں, رسومات, معاشرت, اخلاقیات, مالیات, لین دین اور سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں. دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ جہاں اختیار نہیں ہے وہاں جو ارباب اختیار ہیں ان کو متوجہ کریں, یعنی جو خیر جس پر ہم خود عمل کر رہے ہیں اسی کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں کہ دینی تعلیمات کے نفاذ میں ہی ہماری خیر ہے. اور یہ دینی تعلیمات کے نفاذ کا نبوی مشن اگر ہم اس کو اپنا مشن زندگی کا بنا لیں تو یہ جو ہے یہ ہمارے باہمی انتشار کو بھی ختم کر دے گا, بیکاز ناؤ وی ہیو اے کامن کاز. دیٹ کاز از کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی انفرادی نہیں اجتماعی زندگی بھی اس کے مطابق گزارنی ہے. اور قوم اگر اس راستے پر آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آسمان اور زمین اپنی برکتیں جو ہے ان سے جو ہے نازل کریں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے. آج ہماری جانب کیا نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے؟ قرآن مجید. اگر یہ اس کو نافذ کرتے قائم کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, تو کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی, آسمان ان پر رحمت ہے, وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. اور پھر اللہ کے دین کے نفاذ کے نتیجے میں جب حدود اللہ کی حدود شریعت کی حدود نافذ ہوں گی تو امن و امان قائم ہوگا, اور یہ عادلانہ نظام جو ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کی دنیا ہی نہیں آخرت بھی جو ہے وہ سنور جائے گی. جو دنیا میں مطمئن ہوگا وہی آخرت کی تیاری بھی کر سکتا ہے, اس لیے کہ فقر جو ہے وہ تو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو اس کمر توڑ مشقت میں جہاں 14-14, 16-16 گھنٹے کام کر کے بھی اگر دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, کس کو اللہ سے لو لگانے کی اور کس کو آخرت کی جو ہے فکر کرنے کی فرصت ہے؟ یہ ظالمانہ نظام کا جبر ہے جو ہمیں آج اس جو ہے راستے میں لیے چل رہا ہے, اور ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے اسی کے مطابق چل رہے ہیں, رک کر جو ہے اس پر سوال کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ یار یہ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے آئے تھے, اللہ نے یہ دین ہمیں اس لیے دیا تھا. تو یہ عادلانہ نظام اگر واقعی ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ قائم ہوتا ہے, جس کی کل جو کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتائی بھی تھی, اور آج اس کو اختیار نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, تو اس کی برکات دیکھ کر نہ صرف یہ ہے کہ ہم خود ہمارے اوپر اس کی برکتیں نازل ہوں گی, بلکہ دوسرے لوگ بھی جو انسانیت جو اس وقت پیاسی ہے حقیقت کی تلاش میں ہے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوگی, اور ساری کی ساری دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مشاہدہ کر سکے گی. اس لحاظ سے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے, فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے, یہ جو وقت میسر ہے قبل اس کے کہ اور اتنے جو ہے ہمارے مشغلے آ جائیں اس سے پہلے, جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے, اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے اور فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت، اور یہ مہلت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے ساری دنیا کے لیے، ہم سب سے پہلے اسے اپنے لیے ذریعہ رحمت بنائیں اس پر عمل کر کے، اور پھر یہ ساری دنیا کے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ بنے، اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے، اور اسی پر چل کر دنیا جو ہے اس وقت جو تباہی کے دہانے پر ہے اس سے بچ سکتی ہے، اور اس کے لیے اگر ہم کوشش اور محنت نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہم قرار پائیں گے۔ اس لیے کہ خزانے کے سام ہم ہیں، ہم نے یہ ملک اس وعدے اور دعوے کے ساتھ لیا تھا کہ ہم اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں گے، آج اتنا عرصہ گزر گیا اس میں عملی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جیسے میں نے عرض کیا کہ تینوں لیول پر، خود اپنی ذاتی سطح پر بھی، دوسروں تک دعوت بھی، اور اس کے لیے کوشش اور محنت اور جد و جہد، ایک اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے اس نبوی مشن کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔